بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة کہ دروس جاری ہیں، اور آج کی نشست میں اپنی اس نشست کا آغاز ایک نئے درس سے کرتے ہیں. درس نمبر 9، سچ کا سفر. پچھلے درس میں ہم سب نے یہ دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کس طریقے سے مشرکین عرب کی محاذرائیاں اور ان کی شدید مخالفت کا سامنا کیا، صبر و تحمل کرتے ہوئے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کیا. اور پچھلے درس کا موضوع کیا تھا؟ ولربک فاصبر. یہ جتنی بھی تکلیفیں تھیں، محاذرائیاں تھیں، یہ مکہ کے اندر تھیں. اس وقت مکہ کے باہر جو گرد نواح میں بستیاں تھیں، ان کا کیا حال تھا؟ جب ان کو خبر ملی، اور ظاہر ہے خبر تو پھر عام ہو جاتی ہے نا، کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک شخص انہی میں سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے آسمان سے میری طرف خبر آتی ہے. تو مکہ کے اندر تو بین لگ چکا تھا، اور ہر اس شخص کو بے دین صابع کہا جاتا تھا جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت توحید کو مان لیتا تھا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا تھا، اور ان کے نزدیک سب سے بڑا صابع، نعوذ باللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ خبر اڑتے اڑتے جب گرد نواح کے علاقے میں گئی، تو ان میں سے بنی غفار کے قوم کی طرف بھی یہ خبر گئی. بنی غفار جو ہیں ایک معروف مشہور قبیلہ ہے، اور مکہ سے شمال کی طرف یہ قبیلہ واقع تھا، اور مشرکین عرب جب تجارت کرتے، شام کی طرف جاتے، تو ان کا گزر اس بستی سے ہوتا، معروف بستی تھی. اور سبحان اللہ، یعنی اس زمانے میں کسی بستی کا معروف ہونا نہ ہونا تجارت کے سے تعلق رکھتا تھا، اور خاص طور پہ وہ تجارتی قافلہ جس میں قریش کا قبیلہ شامل ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ شرف بخشا تھا قریش کے قبیلے کو. اس لیے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، سورۃ قریش میں، لإلاف قریش إلاف رحلة الشتاء والصيف. سبحان اللہ. تو جب یہ خبر وہاں پر پہنچی تو ان لوگوں کے کیا رد عمل تھا؟ یہ قصہ جو ہی میں بیان کروں گا ایک عظیم قصہ ہے، صحیحین میں، صحیح بخاری مسلم میں ہے، ایک ایسا قصہ جو عقل کو حیران کر دیتا ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے پوری کی پوری قوم تباہی سے، ہلاکت سے بچ گئی. ایک شخص کی وجہ سے سارے کے سارے قوم نے اسلام قبول کیا، لیکن اس شخص نے اسلام کیسے قبول کیا؟ ہم تو پیدائش مسلمان ہیں، وراثت مسلمان، وراثت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہمارے, بہت سارے انعامات احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان میں سے ایک یہ بھی جو سب سے بڑا انعام اور احسان ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ہم نے کون سی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس اسلام کو قبول کرنے کے لیے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس زمانے میں ایک شخص جو حق کا متلاشی ہے, جس کی زندگی, وہ شخص جس کی زندگی میں جو اس کا مقصد ہے سچ ہے اور حق ہے. سچائی کیا ہوتی ہے, حق کیا ہوتا ہے, اس کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر دیں گے. ایسے لوگوں کے سر آسمانوں سے ٹکراتے ہیں, چلتے زمینوں پہ ہیں, لیکن ان کا اصل وجود حقیقتاً وہ زمین پہ نہیں ہوتا. سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ, کوئی ایسا شخص ہے جو اس نام سے واقف نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم سب واقف ہیں, لیکن ہم میں سے کتنی لوگ جو ان کے نام کو جانتے ہیں؟ ابو ذر کنیت ہے, غفاری لقب ہے. اپنا نام کیا تھا ان کا؟ ہم میں سے شاید کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص, کوئی بھی نہیں جانتا. اور یہ بڑی مصیبت ہے کہ جو حقیقتاً تارے ہیں, جو اس دنیا میں بلند ترین مقام رکھتے ہیں, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر اس دنیا میں کسی شخص یا کسی گروہ نے مبارک قدم رکھا ہے اور عظمت اور شرف کا لقب حاصل کیا ہے, تو وہ ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. کوئی حرج نہیں ہے, ابھی نہیں جانتے تھے, اب جان لیں گے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بایوگرافی سے ہم واقف ہونا چاہیے. نیوٹن کے بارے میں پوچھتا تو 10 ہاتھ کھڑے ہوتے, آئنسٹائن کے بارے میں پوچھتا تو ہسٹری بتا دیتے, کسی فلم سٹار یا کسی فٹ بال کے کھلاڑی کا نام لیتا تو ہمارے بچے یوں بولتے کہ اب میں کیا بتاؤں کہ جوتوں کے سائز بھی ہمارے بچے جانتے ہیں. اور اس عظیم صحابی کے نام سے واقف نہیں, نام ہے جندب بن جنادہ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ. نام اس لیے یاد ہو جائے گا کہ عجیب غریب نام ہے, یعنی عام نام نہیں, جندب بن جنادہ, ملتا جلتا دو لفظ ہیں. قصے کا آغاز کرتے ہیں اور میں انشاءاللہ اگلے درس میں اس قصے میں سے جو اہم فوائد اور پیغامات ہیں جس سے ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں وہ اگلے درس میں بیان کروں گا. میں آج درس میں قصہ سنتے ہیں, سچ کا سفر کیا ہے. یہ قصہ صحیح بخاری مسلم میں اور دیگر کتابوں بھی آئے ہیں, لیکن جو میں قصہ بیان کروں گا متفق علیہ روایت پہلے بیان کروں گا, پھر سے مسلم کی روایت میں بیان کروں گا, کیونکہ اس میں بہت ساری اضافات ہیں جو متفق علیہ روایت میں نہیں ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3522, صحیح بخاری حدیث نمبر 3522 اور صحیح مسلم میں 1000 روایت میں آیا ہے جو متفق علیہ روایت ہے, یعنی جو بخاری میں بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں, وہ حدیث نمبر 6312. اور جو الگ سے صحیح مسلم میں قسم ہے انشاءاللہ آگے بیان کروں, وہ حدیث نمبر صحیح مسلم میں 6309. تو آئیے دیکھتے ہیں متفق علیہ جو روایت ہے اس کے کیا الفاظ ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. تو سید ابو ذر نے اپنے بھائی سے کہا صلی اللہ علیہ وبرکاتہ، اس وادی کی طرف جاؤ ذرا، یعنی مکہ کی طرف جاؤ، اور مجھے اور میرے لیے خبر لے کے آؤ اس شخص کے تعلق سے جو کہتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسمان کی طرف اس پر خبر نازل ہوتی ہے، یعنی وحی نازل ہوتی ہے. اس کے قول کو سنو پھر مجھے آ کے بتاؤ. فانطلق الآخر سے بخاری کی روایت، یعنی وہ گیا واپس ان خبر آ کے دی. اس کی تفصیل سے مسلم کی روایت میں آئی ہے. اب دوسرا بھائی پھر بھیجا ہے، جو خبر پہلے بھائی نے دی اس نے کہا میں نے ایسے شخص کو دیکھا مکہ میں جو آپ کے دین پر ہے، جو آپ جیسی باتیں کرتا ہے. صرف ادھر کیا باتیں کرتا تھا آج میں بتاؤں گا میں. اور وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو ابو ذر نے اپنے بھائی سے کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، اور جو ابو ذر کا بھائی تھا جس کو پہلے بھیجا ہے وہ خود بھی شاعر تھا جس کا نام انیس تھا. انیس کہتا ہے میں نے اس کی بات سنی اور شعر بھی میں جانتا ہوں، اللہ کی قسم وہ شعر نہیں ہے، کچھ کہتا ضرور ہے لیکن وہ شعر نہیں ہے، یعنی شعر سے کہیں بھالاتر ہے، بہت بہت اونچی اونچی باتیں کرتا ہے. اب صحیح بخاری میں آگے فانطلق الآخر حتى قدم مكة، پھر دوسرے بھائی کو بھیجا، تسلی تشفی نہیں ہوئی، کہتا مجھے تسلی نہیں ہوئی، دوسرے بھائی کو بھیجا. دوسرا بھائی جاتا مکہ کی طرف اور سنتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جملے، واپس آتا ہے. سر ادھر پوچھتا ہے کیا سنا تم نے؟ کہتے رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، حکم دیتا ہے حسن اخلاق کے، مکارم الاخلاق کے. اور عرب تو اخلاق سے پہچانے جاتے تھے نا، برے کام جتنے کرتے تھے دوسرے لیکن اخلاق کے بارے میں وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ اس برے زمانے میں کوئی شخص حسن اخلاق کی بات کرتا ہو، اس لیے مکارم اخلاق کی بات کی ہے. اور کچھ بات سناتے ہیں جو شعر نہیں ہے. سر بذر کہتے ہیں ما شفیتنی رحمك الله، کہ مجھے تشفی تسلی نہیں ہوئی، ما شفیتنی فیما ارت، جو میں چاہتا تھا. سید عبداللہ بن عباس قصہ بیان فرما رہے، کہتے ہیں سید ابو ذر کہتا ہے، خود قصہ سید عبداللہ بن عباس سنا رہا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ جو ہے، کہ اس وقت سید عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے، فتزود، کہتے ہیں کہ سید ابو ذر جو ہیں اپنا توشہ اٹھایا اور پانی کی مشکیز اٹھائی اور مکہ کی طرف چلا. اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، کانوں سے سننے کے لیے، جو لوگ کہتے وہ سچ ہے یا جو یہ شخص کہتے وہ سچ ہے. ایک طرف بہت پوری قوم ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اور ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو حق کی بات کرتا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عام طور پر تو لوگ ہمیشہ خبریں سنتے ہیں نا، ریومرز وغیرہ جو بھی چیزیں عام ہوتی ہیں اس کو سن کے تسلی کر لیتے ہیں، بس یہی خبر ہے. ہر خبر سچی ہوتی ہے کیا؟ ہر اٹھتی خبر سچی ہوتی ہے کیا؟ اسی میں نے کہا یہ وہ بہمت انسان ہے، سو لوگ ایک طرف کہہ رہے تھے کاہن ہے، شاعر ہے، کیا ہے. بھائی نے بھی کہا وہ شاعر نہیں ہے، مجھے لگتا ہے شاعر نہیں. کہتے نہیں، میں یہ نہیں سننا چاہتا، یہ کافی نہیں ہے میرے لیے، کچھ اور میں سننا چاہتا ہوں، اصل بات یہ کہ یہ نہیں ہے. چنانچہ مکہ پہنچتے ہیں. جب مکہ پہنچے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، اور کسی سے سوال نہیں کیا، پوچھے نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مخالفین بڑے سخت ہیں، یا تو اسے مار پڑے گی یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے کہ آپ کی خبر باہر تک بھی چلی گئی، اب تو باہر سے لوگ بھی آنا شروع ہوئے، ہم تو اندر والے سے پریشان تھے، باہر کہاں خبر پہنچ گئی تمہاری، یا اسے غلط راستہ بتا دیتے، کسی اور کی طرف بھیج دیتے، وہ برین واش کر لیتا، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، آپ کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ لوگ کسی اور کی طرف بھیج دیتے ہیں، چلے یہاں پہ ذہن سازی ہو جائے گی اور اس کی ہمت بھی ٹوٹ جائے گی. یا چوتھی وجہ کہ ملنے نہیں دیں گے، اور جس مقصد سے سفر کیا ہے وہ مقصد باقی رہے گا. اب جب کوئی شخص بدمعاشی پہ اتر آتا ہے، اس برسی پہ اتر آتا ہے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک مسافر آتا ہے، بیگانہ انسان ہے، اجنبی انسان ہے، کسی کو جانتے بھی نہیں وہاں پہ، اور اگر اس بستی کے لوگ یا اس شہر کے لوگ اسے گھیر لیں اور منع کر دیں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ سب باتیں سوچ کے انہوں نے کہا میں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے. اس رات تو میں لیٹ گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ گزرے کچھ دنوں کے بعد، روزانہ ایک دفعہ سیدنا علی نے دیکھ لیا. سیدنا علی کی عمر کیا تھی؟ یہ بات جو ہے یہ ابتدائی دور کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی تقریباً ابھی مکی دور کا چوتھا سال تیسرا سال سمجھ لیں آپ. اسلام کب قبول کیا؟ کس کتنی عمر میں؟ آٹھ سال، آٹھ سال کی عمر میں تقریباً، دو سال اور کر لیں، چار سال کر رہے ہیں. کتنی عمر تھی؟ بارہ سے زیادہ نہیں تھی. اب بارہ سال کے بچے کا آپ ذرا کردار دیکھیں، ہمت دیکھیں، حسن اخلاق دیکھیں، جذبے دیکھیں، جذبات دیکھیں، ان کی ذہانت دیکھیں، حسن کارکردگی دیکھیں. میں الفاظ کہاں سے لاؤں، کیا کہوں میں؟ آج ہمارے بچے بھی ہیں، اب اس بارہ سال بچے کو دیکھو جس کی تربیت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. سر علی نے دیکھا. اب جتنی باتیں میں کر رہا ہوں آپ بارہ سال کی عمر ذہن میں رکھنا، کیونکہ باتوں میں بات ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی چالیس سال شخص کی بات ہو رہی ہے. بارہ سال کو ذہن میں رکھنا. بھی فراہ علی رضی اللہ عنہ فعرف انہ غریب، دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ اجنبی ہے. ارے کعبے کے گرد کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے باہر سے لوگ آتے ہیں، لیکن یہ جان لیا کہ شخص اجنبی ہے. تو ان کے قریب ہے، اور اس زمانے میں عرب جو تھے بڑا ایک بڑی اچھی خصلت تھی مہمان نوازی. جو مسافر ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ شخص منزل وصول تک نہیں پہنچ رہا، گھر کوئی گھر بھی نہیں ہے، تو باہر سوتا رہے گا یہ اچھا نہیں لگتا، اپنے گھر میں لے جاتے. تو سیدنا علی بارہ سال کے اس بچے نے اب ادب دیکھیں اور اخلاق حسن کارکردگی دیکھیں. وہ قریب گئے اور ایسا لگا سیدنا ابو ذر کو کہ مجھے کہہ رہے میرے ساتھ ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا، اٹھ کے پیچھے چلے گئے. راستے میں دونوں جا رہے ہیں، سیدنا علی اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں، نہیں اس سے پہلے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ شخص اجنبی ہے، دوسرے دن دیکھا ادھر ہی ہے، پھر قریب گئے سیدنا علی جو ہیں. جب قریب گئے تو انہوں نے ایک بات کہی سیدنا علی نے کہ ابھی تک وقت نہیں آیا کہ یہ شخص اپنی منزل مقصود کو جان لے. الفاظ دیکھیں ذرا، سیدنا ابو ذر نے جب یہ سنا ان کی طرف دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور دونوں چلے، سیدنا علی اور سیدنا ابو ذر دونوں جا رہے ہیں. جب دن ہوا گھر میں کوئی بات نہیں کی، بھئی آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں، بس ایک شخص اپنے آیا ہے تو ٹھیک. جب اس نے بات نہیں شروع کی تو یہ ادب نہیں کہ میں چھوٹا ہو کے بڑے سے یہ بات کروں بھئی تم آئے کیوں ہو، خیریت تو ہے، یہ ممکن بات ہے یا سبحان اللہ؟ ارے ہماری زبان پتہ نہیں اتنی لمبی، ہم سے چپ رہا نہیں جاتا ہم سے. ایک شخص اپنے گھر میں بھی لے کے جا رہے ہیں اور رات یہ تک نہیں پوچھا بھی آپ دو دن سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ رات وہاں رہتے دن واپس چلے جاتے، کہیں اللہ کے پیارے پیور سے ملاقات ایک دفعہ ہو جائے. کعبہ کے گرد کیوں رہتے گرمی میں سارا دن؟ تاکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے. دوسرے دن دیکھا، پھر شام کو دیکھا ادھر ہی بیٹھے، پھر قریب گئے، پھر یہی بات کی کہ ابھی تک وقت نہیں آیا اس شخص کے لیے کسی منزل مقصود مل جائے راستے میں. تیسرے دن جب راستے میں تھے اللہ تو حدیث نہیں سدن علی کہتے ہیں، کیا تم مجھے بتاتے نہیں ہو آپ یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو سید بدر کہتے ہیں اگر آپ مجھے عہد دیں، وعدہ کریں کہ آپ مجھے راہ راست دکھائیں گے، یعنی جو میں چاہتا ہوں سچ بولیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ پتہ نہیں مجھے ادھر کسی اور جگہ نہ بھیج دے، اگر مجھے وعدہ کریں اگر آپ مجھے سیدھا راستہ بتائیں گے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیوں آیا ہوں. وعدہ کیا سیدنا علی نے. جب خبر دی کہ میں کیوں آیا ہوں، سیدنا علی کی جواب دیکھیں، کہتے ہیں اب خبر کیا دی میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے سنا ہے ایک شخص سے کہتا ہے آسمان سے خبر آتی ہے اور ایک وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے. سیدنا علی نے جب یہ سنا ہے، اب الفاظ دیکھیں، فقال، یعنی سیدنا علی نے فرمایا ہے، فإنه حق، جو آپ نے سنا وہ حق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں، پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب صبح ہو میں گھر سے نکلوں گا، آپ میرے پیچھے چلتے آنا، اگر مجھے خدشہ ہوگا کہ کوئی شخص ہمیں تاڑ رہا ہے، جاسوسی کر رہا ہے، تو میں یوں اپنی رخ دیوار کی طرف کر کے کھڑا ہو جاؤں جیسے میں پانی بہا رہا ہوں. عمر یاد رکھیں 12 سال کی، تاکہ وہ جاسوس جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے اسے یہ پتہ نہ چلے کہ میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں. اور دوسری روایت میں سے مسلم کی روایت میں آگے بتاؤں گا، میں اگر پھر کوئی دیکھے تو بار بار پانی بہاتا رہوں گا کیا؟ اگر پھر کوئی دیکھے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا جیسے کوئی شخص میں جوتا ٹھیک کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور تم بھی رک جانا یا آگے چلے جانا، پھر میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گا. کسی کو یہ خبر تک نہ ہو، یہ خط کہیں پر یہ گمان بھی نہ ہو کہ یہ دو ایک ساتھ جا رہے ہیں. تو دونوں چلے گئے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے، جس جگہ پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں پر اندر داخل ہوئے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اپنا تعارف کرایا اور فوراً اسلام قبول کر لیا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قوم کی طرف واپس جاؤ اور انہیں یہ خبر دو جو تم نے تحقیق کی ہے، جو خبر تمہیں ملی تھی جس وجہ سے تم نے اسلام قبول کی، خبر جا کے ان تک پہنچا دو اور وہیں پر رہو جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بلاؤں. یعنی مکہ میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، سیدھا اپنے قوم کی طرف چلے جاؤ، وہیں پر جا کے ان کو بتاؤ، کیونکہ پتہ تھا اگر یہیں پر کوئی یہ سن لے کہ یہ اجنبی بھی اسلام قبول کر چکا ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. فقال، اب ذرا غور کریں، سنہ ابذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأصرخن بها بین ظہرانیہم، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اب مجھ سے رہا نہیں جائے گا، میں تو اعلان کر کے رہوں گا ان سب کے سامنے جا کے. بعض لوگ کہتے ہوں گے یہ نافرمانی نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم سے نہیں روکا تھا، بہتری کے لیے، تمہارے لیے اچھا ہے کہ تکلیف سے بچ جاؤ. ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت. رخصت یہ تھی کہ اعلان نہ کرو، اور عزیمت یہ تھی کہ آپ صبر کرو. تو انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور اسے رہا نہ گیا. جب ایمان کا نور دل میں پیدا ہوا، پھر جسمانی تکلیف کا خیال تک نہیں رہتا، احساس تک نہیں رہتا. اٹھ کے کھڑے ہوئے، کعبے کی طرف گئے اور وہاں پر بلند آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. بس یہ کہنا تھا. جس کے کان میں آواز گئی، سب لب کے تیزی سے، اور اسے مارنا شروع کیا. ان کو نہیں پتا کس چیز سے، کوئی ہاتھوں سے، کوئی لاتوں سے، مارنا شروع کر دیا. بس سیدنا عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس کے والد، ان کا گزر ہوا، دیکھا کہ ہجوم ہے، وہاں گئے، دیکھا کہ ابو ذر غفاری، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو بزرگ تھے اور بہت سارے قبیلوں کو، لوگوں کو جاننے والے تھے، بڑی جانکاری رکھتے تھے، بڑے سمجھدار سلجھے ہوئے انسان تھے، تو پہچان لیا کہ ابو ذر ہے. جلدی سے ان کے اوپر آ کے گر گئے. تو بچانے کے لیے اس وقت آپ ایک کو پکڑے، دوسرا تو مار رہے نا، تو ہجوم میں بچانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود اس کے اوپر جا کے لیٹ جائیں، اور جو کسی کی قدر کرتے ہیں نا تو فوراً ہاتھ روک لیتے ہیں. کبھی ایسا نہ کرنا کہ پھر خود کو مار پڑ جائے. پہلے عظیم بننا پڑے گا، پھر لوگوں کے ہاتھ رکیں گے. اگر ہم خود ایسے رہیں گے تو پھر اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اور کہا، ویلکم، خرابی ہو تم لوگوں کے لیے، تم یہ جانتے ہو تم کسے مار رہے؟ یہ قبیلہ بنی غفار کا شخص ہے، اور تم جانتے ہو کہ شام کی طرف تمہاری تجارت کا راستہ یہی ہے، اسے کچھ ہو گیا تو پھر تمہاری تجارت ختم، یعنی شام کا دروازہ بند تمہارا. تو فوراً سارے رک گئے، سنو بزر واپس چلے گئے. دوسرے دن واپس آنی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دوسرے دن پھر یہ اعلان کیا، پھر انہوں نے مارنا شروع کر دیا. اور پھر سیدنا عباس آئے، دوسری مرتبہ بھی ان کو وہاں سے چھڑا لیا اور وہ چلے گئے. یہ روایت تھی، متفق علیہ روایت جو ہے. اب سے مسلم کی روایت دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 6309 صحیح مسلم میں، سیدنا عبداللہ بن الصامت انہوں کہتے ہیں، قال ابو ذر، سیدنا ابو ذر کہتے ہیں، اب سیدنا ابو ذر خود اپنا قصہ سنا رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن صامت کو، کہتے ہیں ہم اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ نکلے تھے، اور ہماری قوم جو ہے وہ شہر الحرام کو حلال کر دیتے تھے، یعنی شہر حرام کی حرمت کو پامال کر دیتے تھے. اشہر الحرم کتنی ہیں؟ چار ہیں. کون سے ہیں؟ تین ایک ساتھ، ایک دور، رجب دور والا ہے، الگ والا رجب ہے. تین اکٹھے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، تین ایک ساتھ ہیں، اور رجب چوتھا جو ہے وہ الگ ہے. تو مشرکین عرب ان چار مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے. کس نے حرام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے مشرکین عرب؟ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے؟ جی ہاں مانتے تھے. اگلا ثبوت بھی دیکھیں ذرا، صرف زبان سے مانتے تھے، عمل سے بھی بعض مانتے تھے. بہرحال تو کہتے ہیں، میں سید ابو ذر کہتے ہیں، میں، میرا بھائی انیس اور ہماری والدہ ہمارے ساتھ نکلی. تو ہمارے ماموں تھے، ماموں کی طرف گئے ہم، اس نے ہماری حسن ضیافت کی، اچھی مہمان نوازی کی، اور بڑا کرم کیا ہمارے اوپر. تو ہمارے ماموں کی قوم نے حسد کیا اور ان لوگوں نے یہ جا کے کہا ہمارے ماموں کو کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہو تو یہ جو انیس ہے تمہارا بھانجا جو ہے تمہارے بیوی کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے, زنا کرتا ہے تمہاری غیر موجودگی میں. تو جب یہ خبر ہمارے ماموں کو پہنچی تو ہمارے ماموں آئے اور اس بات کو مشہور کر دیا. جب ہم نے سنا تو ہم نے یہ کہا جو کچھ آپ نے ابھی تک ہمارے اوپر احسان کیا ہو وہ تم نے سارے کا سارا ضائع کر دیا. یعنی تو نے ایک سنسنے پہ ایک خبر کہیں سے اڑی بغیر تحقیق کیے, اس کو تم نے بھی خود مشہور کر دیا اور عام کر دی بات کو. کم سے کم کہہ تو دیتے, پوچھ تو لیتے. برحال اور آج کے بعد ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے. بس ہم لوگ وہاں سے گئے, اونٹوں کو تیار کیا, اپنا ذات اپنا متاع بھی لیا, وہاں سے چلے گئے. تو مکہ پہنچے, مکہ کے قریب یعنی, تو انیس شاعر تھا, اس نے ہمارے اونٹ لیے اور جا کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ مقابلہ کیا شعر و شاعری کا, اس شرط پر جو جیتے گا سارے اونٹ لے لے گا, یعنی یا تو اپنے اونٹ گئے یا ان کی اونٹ بھی لے لے گا. فیصلہ کرے گا کون کاہن. مقابلہ ہوا اور فیصلہ کاہن کی طرف پہنچا. انیس بڑا ذہین انسان تھا, عذر کا بھائی جو ہے انیس, اور اچھا شاعر تھا, اسے اپنے یعنی شعر پر ناز بھی تھا. تو جب مقابلہ ہوا تو کاہن نے یہ کہا کہ انیس جو ہے اس نے ٹھیک شعر بولا ہے اور وہ سچا ہے. شعر میں کیا ہوتا تھا, ہر بندہ جو مقابلہ ہوتا اپنے قبیلے اور اپنے نسب کے تعلق سے اس نے باتیں کی, اس نے بھی کی. تو جو انیس نے باتیں کی وہ بڑی یعنی قوی باتیں تھیں, وہ سچ تھی اور یعنی ان کا قبیلہ واقعی جو ہے وہ بلند درجہ رکھتا تھا. جو دوسرا تھا اس کا قبیلہ اتنا بڑا نہیں, تو پتہ ہے عربیوں کا نسب ہی کافی ہوتا ہے, تو ان کا قبیلہ اتنا بڑا نہیں تھا. تو اس نے جو کچھ کہا اس میں سے کچھ سچ تھا, کچھ حد سے زیادہ گزرنا تھا. تو کاہی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ مقابلہ جو ہے انیس جیت گیا. تو انیس واپس آیا, جتنے اونٹ لے کے گیا تو اس کے ڈبل لے کے آیا. اب سیدنا ابذر کہتا ہے سیدنا عبداللہ بن الصامی جس کو یہ خبر دے رہے, قصہ سنا رہے, کہتے ہیں یا ابن اخی, اے میرے بھتیجے, میں نماز پڑھتا تھا اس سے پہلے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی میری, میں اسلام قبول کرتا. میں نماز پڑھتا تھا 3 سال پہلے سے, میں نماز پڑھتا آیا ہوں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات 3 سال پہلے تک میں نماز پڑھتا تھا, یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جاہلیت میں. قلت, سیدنا عبداللہ بن صامت کہتے ہیں, لمن, نماز پڑھتے کس کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ سیدنا ابوذر کہتے ہیں اللہ کے لیے اور کس کے لیے, کیسے کس طرف اپنا چہرہ کرتے تھے, قبلہ کیا تھا تمہارا؟ کہتے ہیں جہاں پر مجھے اللہ تعالی جہاں پر اللہ تعالیٰ میرا رخ پھیر دیتا وہیں پہ نماز پڑھ لیتا. جس کی نماز پڑھ رہا ہوں میں رخ بھی وہی پھیر دیتا تھا, سبحان اللہ. اور رات کو نماز پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتا تھا تو میں کمبل کی طرح لیٹ جاتا تھا, یعنی اتنی تھک جاتا تھا, سبحان اللہ. اور میری آنکھ کھلتی جب سورج نکل چکا ہوتا تھا, سورج کی روشنی سے میری آنکھ کھل جاتی. تو انیس نے کہا میری حاجت ہے مکہ میں, میں مکہ میں جانا چاہتا ہوں. تو انیس چلا گیا مکہ. تو کچھ دیر کے بعد آیا, یعنی کچھ دنوں کے بعد, میں نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہتے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو تمہارے دین پر ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے بھیجا ہے. تو میں نے کہا وہ کیا کہتا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے لوگ کہتے ہیں وہ شاعر ہے, کاہن ہے, جادوگر ہے, اور خود انیس شاعروں میں سے ایک شاعر تھا. انیس کہتا ہے بے شک میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں, واللہ جو وہ شخص کہتا ہے وہ کہانت نہیں ہے. اور میں نے اس شخص کی باتیں شعر پر تولی ہیں. تو وہ شعر بھی نہیں ہے اور واللہ وہ سچا ہے اور اس کے قوم جھوٹی ہے. واللہ وہ شخص سچا ہے اور دوسرے لوگ جو مخالف ہیں جو قوم ہیں وہ جھوٹے ہیں. تو سر بدر کہتے ہیں میں مکہ کی طرف گیا خود دیکھنے کے لیے بات کہاں تک سچ ہے. جب مکہ پہنچا تو میں نے دیکھا کس سے پوچھوں, پوچھا نہیں چاہتا تھا میں. تو ایک کمزور سا انسان میرے سامنے آیا, دبلا پتلا سا. تو میں نے اس سے پوچھا اور میں نے کہا وہ شخص جس کو تم بے دین صابی کہتے وہ کہاں ہے؟ تو اس شخص نے زور سے اعلان کر کے میرے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بے دین ہے یا صابی ہے. اس نے کہنا تھا اور بہت سارے لوگ لپکے میری طرف, اہل وادی جتنی بھی لوگ وہاں پہ تھے, جو کچھ ان کے ہاتھ میں آیا, کسی کے ہاتھ میں ہڈی لکڑی جو کچھ بھی ہاتھ میں آیا وہ لے کے آئے اور مجھے مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں خون سے لت پت ہوں جیسا کہ ایک سرخ بت پڑا ہوا ہوں. کہتے میں گئے زمزم کی طرف اور اپنے جسم سے خون کو دھویا اور زمزم کا پانی پیتا رہا. اور اے میرے بھتیجے میں 30 دن رہا اور میرے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے زمزم کے پانی کے. 30 دن کچھ نہ کھایا نہ پیا سوائے زمزم کے پانی کے. اور میں اتنی موٹا اور تگڑا ہو گیا یہاں تک کہ میرے جو پیٹ کے بٹ ہیں وہ نکل آئے, بٹے ہوتے ہیں نا پیٹ کی, یہ نکل آئے. اور میں نے بھوک کو ان 30 دنوں میں ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں کیا. سچ کا سفر, سبحان اللہ. تو کہتے ہیں میں کعبے کے قریب رہتا تھا اور پھر کسی اور سے نہ پوچھا, بس جو پوچھ لیا کافی تھا. میں اس انتظار میں تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو جائے. کہتے ایک مرتبہ 14 کی رات تھی اور سارے کے سارے لوگ ایسے سو چکے تھے جیسے کہ ان کے کانوں پر کسی نے کچھ بند کر دیا, یعنی کان بند کر دیے ان کے. تو میں نے دیکھا کہ 2 عورتیں طواف کر رہی ہیں بس, اور وہ اپنے طواف میں پکار رہی ہیں اساف اور نائلہ. 2 بت تھے اساف اور نائلہ. اچھا اساف اور نائلہ جان لے, یہ 2 بت تھے اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, خود عرب جاہلیت میں کہتے کہ یہ 2 جوان, ایک لڑکا ایک لڑکی, ایک دوسرے محبت کرتے تھے اور یہ دونوں کعبے کے اندر داخل ہو کے وہاں پہ زنا کیا کعبے کے اندر. تو اللہ تعالی نے ان کو مسخ کر کے پتھر بنا دیے. یہ تھیوری مشرکین کے عرب کی ہے, اور کہا سچا اللہ علم. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں معبود کیسے بن گئے؟ جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے وہ معبود بن سکتا ہے؟ تھیوری بھی انہی کی ہے اور معبود بھی انہی کے ہیں. لیکن تعجب اس بات پہ ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے وہ قابل عبادت کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. ایک اور بھی تھیوری تھی اس زمانے میں عرب کے پاس, وہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل ہوتی کہ جو گناہ انہوں نے کیا وہ گناہ ہم نہ کریں, اس لیے ان کو پکارتے ہیں. یہ اس سے بڑھ کر عجب بات ہے, یعنی کسی شر سے بچنے کے لیے آپ اس شر کو اتنی چاہو گے کہ اسے پکارو گے اور اس کے اتنے قریب ہو جاؤ گے, اتنی محبت کر بیٹھو گے, اپنا دل بھی دے دو گے. کیونکہ یاد رکھیں یہ سر جھکتا نہیں, یہ دامن اٹھتا نہیں, الا یہ کہ کوئی شخص اپنا دل کسی کو دے دے. یہ ناک اور یہ جو پیشانی ہے نا, یہ جسم کی معزز ترین جگہ ہے, یہ زمین پر ایسے نہیں رگڑتی کسی کے لیے. بہرحال تو کہتے ہیں میں نے سنا کہ وہ اسحاق اور نائلہ کو پکار رہے ہیں. تو طواف کے دوران میں نے ان سے کہا, کیا ان دونوں نے شادی کی تھی آپس میں؟ میں ان دو عورتوں سے کہا جن کو تم پکار رہی ہو, ان دونوں آپس میں شادی کی تھی؟ تو میری طرف بڑا عجیب غریب طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا, یہ کہ ہمارا معبود دوسرے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. تو میری طرف آئے, تو میں نے پھر ان دونوں کو ایک گالی دی. کس کو؟ ان معبودوں کو. تو وہ دونوں, ان دو عورتوں نے رونا شروع کر دیا اور شور مچانا شروع کر دیا اور کہا کاش کہ اس وقت کوئی مرد ہوتا ہمارے ساتھ تو تمہیں سبق ضرور سکھاتا, تم ہمارے معبودوں کو کیا کہہ رہے ہو. اور دوڑتی ہوئی گئیں, مویلا کرتی ہوئی, چیختی اور پکارتی ہوئی کہ یہ صحابی ہے, یہ کچھ برا بھلا کہہ رہے ہمارے معبودوں کو. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ بکر صدیق جو ہے وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے اور ان عورتوں سے کے سامنے آ گئے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خیریت ہے, کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تو ان دونوں نے کہا ایک صابئ ہے جو کعبہ کے پردے کے میں چھپا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ شخص گالی دیتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا انہوں نے کہا ہے؟ اس شخص نے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں ایسی بات کہی ہے کہ ہمارے منہ کے اندر تو بھری ہو, ہم کہہ نہیں سکتے. دیکھیں نا عورتوں میں ادب تو دیکھیں اس وقت, ایک گالی کی بات ہے, یعنی ایک کنایت تھی نکاح کی, زنا کی, وہ یہ بھی نہ کہہ پائیں. غیر مرد ٹھیک مشرک ہیں, کافر ہیں, جو کچھ بھی ہے, لیکن غیر مردوں سے ایسی بات کہنا کہ ان کے آپس میں نکاح ہوا یا انہوں نے زنا کیا یا کچھ کوئی ایسی گالی بھی دی, تو بات ایسے منہ تو بھر جاتے لیکن کہنے کے قابل بات نہیں ہے. بات بڑی ہے لیکن کہنے والی نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے, حجر اسود کا استلام کیا, طواف کیا, وہ اور ان کے ساتھی بدر کہہ رہے ہیں, پھر نماز پڑھی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابو ذر کہتے ہیں میں ان کی طرف گیا اور سب سے پہلے میں نے ہی سلام کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تحیت الاسلام. میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے وعلیک ورحمۃ اللہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں غفار سے ہوں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھ لیے, اپنے سر پہ رکھ لیے. تو میں نے اپنے نفس میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, میری یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں غفار سے ہوں. تو میں آپ سے قریب ہونا چاہا کہ ہاتھ سے پکڑوں, یعنی میں یہ یعنی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں قریب ہوں. تو فوراً سے میں نے دیکھا کہ جو ان کے ساتھی تھے میرے ہاتھ کو فوراً سے پکڑ لیا اور مجھے بٹھا دیا. وکان اعلم به منی, ذرا لفظ دیکھیں. اور جو ساتھی تھا وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جاننے والا تھا کہ کیا پسند ہے کیا نہ پسند ہے اور کیا وہ سوچ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور کہا اور یہ فرمایا اب کب یہاں پہ تشریف لائے, یعنی کب آئے یہاں پہ؟ میں نے کہا کہ مجھے 30 دن ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون تجھے کھانا کھلاتا تھا؟ سب بدر کہتے ہیں میں تو صرف زمزم کا پانی پیا کرتا تھا، یہ میرا کھانا بھی تھا پینا بھی تھا. اتنا میں نے زمزم کا پانی پیا کہ میں آپ کے سامنے ہوں اور موٹا تازہ تگڑا ہو گیا ہوں، اور میری پیٹ کی جو بٹیں وہ بھی نکل آئی ہیں، اور میں ایک لمحے کے لیے بھی بھوک اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھوک محسوس نہیں کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا مبارکہ، زمزم کا پانی برکت والا پانی ہے، انہا طعام طعم، اور کھانے والوں کے لیے یہ خوراک بھی ہے. پانی ہے، پانی بھی ہے اور خوراک بھی ہے، کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے، سبحان اللہ. فقال ابو بکر، سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذن لی فی طعامہ، مجھے اجازت دیں کہ آج رات، فی طعامہ اللیل، آج رات میں اس کی مہمان نوازی کروں، میں اپنے ساتھ لے جاؤں اور اپنے گھر سے اسے کھانا کھلاؤں. میرے پاس پائف سے کشمش آئی ہوئی ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، سر و بدر جو ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور طائف سے جو کشمش وہ لے کے آتے ہیں، اور یہ سب سے پہلا کھانا تھا میں 30 دن کے بعد کھایا. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی زمین دکھائی گئی ہے جس میں بہت سارے کھجوروں کے درخت ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یثرب ہے، یعنی مدینہ کا شہر ہے، تو آپ اپنے قوم کی طرف واپس جاؤ اور ان کو میری خبر دو کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے لیے نفع بخش کر دے گا اور تمہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. سر ابذر کہتے میں واپس گیا اپنے بھائی کے پاس. سب سے پہلے میرے بھائی نے کہا کیا کیا تو نے؟ میں نے کہا میں تو اسلام قبول کر کے آیا ہوں اور سچ کو سچ مان کے آیا ہوں اور تصدیق کر کے آیا ہوں، ایمان لے کے آیا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو انیس نے کہا میں بھی آپ کے دین میں آتا ہوں اور میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں، اور جس سچ کی تصدیق تم نے کی ہے میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایمان لے کے آتا ہوں. پھر ہم دونوں گئے اپنی ماں کی طرف اور ہم نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور تصدیق کی ہے، سچ کو سچ مانا ہے، حق کو مانا ہے. تو ہماری ماں نے کہا میں بھی جس دین میں آپ لوگ داخل ہوئے میں بھی اس دین میں داخل ہوتی ہوں، اور میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں، اور میں بھی تصدیق کرتی ہوں، سچ کو سچ مانتی ہوں اور اسلام میں داخل ہوتی ہوں. ہم تینوں گئے اپنے قوم کی طرف اور ہم نے یہی خبر ان کو سنائی. ہماری آدھی قوم نے فوراً اسلام قبول کر لیا، آدھی قوم نے فوراً اسلام قبول کر لیا سلامۃ اللہ برکاتہ. اور اس زمانے میں جو ان کے سردار تھے امام بن رخصہ تھے الغفاری، اس شخص نے کہا جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچیں گے ہم تب سوچیں گے کہ ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ نہیں. یہ باقی آدھے جو تھے ان لوگوں نے کہا. اور جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہجرت کی، باقی آدھے قبیلے نے بھی اسلام قبول کر لیا، مکمل پورے قبیلے نے، بنی غفار کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا، ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو مسلمان نہ تھا. ان کے ساتھ میں بنی غفار، غفار کا قبیلہ تھا، اور اسلم کا قبیلہ، بنی اسلم کا، اسلم کا قبیلہ تھا. ان کو پتہ چلا کہ جو غفار کا قبیلہ سارے اسلام قبول کر چکے ہیں، تو فوراً گئے مدینہ کی طرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یہ عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ہم بھی وہی اسلام قبول کرتے ہیں جو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. انہوں سب پورے قبیلے نے، اسلم کے قبیلے نے کلمہ پڑھا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غفار غفر اللہ لها واسلم سلمها الله. غفار کو اللہ تعالی مغفرت فرمائے اور اسلم کو اللہ تعالی سلامت رکھے اور ان کی حفاظت کرے. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعائیں ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک شخص نے سچ کے سفر کا آغاز کیا، تکلیفیں اٹھائیں، مار پڑی، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں دیکھیں کیا دیا، زمزم کے پانی کو برکت بنا دیا. جو تکلیفیں اٹھائیں اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے، اس کے عوض میں دو قبیلے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور ان دونوں قبیلوں کا اجر و ثواب ایک شخص کے نام اعمال میں جاتا ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. ایک چیز ان دونوں قصوں میں اب دیکھتے ہیں کچھ اختلاف ہے. ایک قصے میں ہے کہ سنا علی رضی اللہ عنہ لے کے گئے، کوئی جانتا نہیں تھا، اور اس میں جو محققین علماء کہتے ہیں یہ دونوں قصے جو ہیں ایک وقت میں ہوئے اور وہ دونوں صحیح ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی منسوخ ہے یا کوئی اس طریقے سے، جیسے بعض کہتے ہیں یہ شاذ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ کہانی جو سے مسلم کی یہ شاذ ہے، متفق علیہ جو ہے محفوظ ہے، لیکن جو محققین علماء کہتے ہیں یہ ممکن ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں ایسے ہوئی ہیں. اور وہ توجیہ دیتے ہیں کہ ملاقات پہلے نہیں ہوئی، جب آپ سے ملاقات، جب سیدنا جو آپ سے ملاقات ہوئی، بعض سیدنا علی سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ بھی لے کے گئے تو چھپا لیا تھا کہ ملاقات پہلے ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، آپ سے منع کر دیا تھا. اور اس طریقے سے دونوں قصے جو ہیں وہ ایک ساتھ ایک وقت میں ہوئے ہیں، وہ دونوں قصے بالکل صحیح ہیں اور متفق علیہ روایات میں آئے ہیں، اور ہم سب نے سنا اور یہ دیکھا کہ دین اسلام کی قیمت کیا ہے. ذالک الدین القیم، دین اسلام کی قیمت وہ لوگ جانتے ہیں جو دین اسلام سے واقف ہیں، جو اس دین کی برکت سے واقف ہیں، اس دین کی عظمت سے واقف ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے. دین اسلام کی حقیقت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید عبادت، کہ اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا، کوئی برحق معبود نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں اور رسول ہیں. یہ دین اسلام کی حقیقت ہے. کہنے کو تو یہ کلمہ شہادت ہے، آسان ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن بات صرف جاننے کی نہیں ہے، زبان کے قول کی نہیں ہے، اصل بات ہے دل سے تصدیق اور ایمان یقین کے ساتھ اور اس پر عمل کرنے کی بات ہے. نام کے مسلمان تو بہت ہیں، کام کے مسلمان کتنی ہیں؟ جب ہم بھی کام کے مسلمان بنیں گے جیسا کہ صحابہ کرام تھے، تو پھر ہماری حالت بھی تبدیل ہوگی ویسے جیسے کہ ان کی حالت تبدیل ہوئی تھی. ہر طرف خیر خیر، عزت، غلبہ، امن و امان، اور یہ جو موجودہ حالات ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذلت ہے، رسوائی ہے، تفرقہ ہے اور بد امنی ہے، یہ سارے کے سارے معاملات اس وقت ختم ہوں گے. اس وقت حالت تبدیل ہوگی جب ہم اپنی حالت تبدیل کریں گے اور اس کلمہ شہادت کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے. آج سیدنا ابو ذر موجود نہیں ہے، نہ قبیلہ غفار موجود ہے اور نہ قبیلہ اسلم موجود ہے. ہمارے لیے ایک تاریخ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ فخر کافی ہے کہ یہ ہیں ہمارے اصل آبا و اجداد جن کی ہم سیرت بیان کر رہے ہیں. ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر اس لیے چلتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنُوا فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنُوا بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَيْتُمْ بارك الله فيك فَقَدْ اِهْتَدَوْا سبحان الله. اگر اس دنیا میں پورے کائنات میں کوئی شخص بھی ایمان لے کے آنا چاہتا ہے اور اس کا ایمان ویسے جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے تھے سچ کو سمجھ کر حق کو سمجھ کر پھر تو ہدایت یافتہ ہے, یہ ترازو ہے. اور اگر ایسا نہیں تو پھر ہدایت ہو نہیں سکتی. اور یہ وہ راستہ ہے جس کو کہا گیا ہے قرآن مجید سبیل المؤمنین, اور سبیل المؤمنین کو جس نے چھوڑا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ناکام انسان ہے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. عرض کیا گیا کہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس چیز پہ تھے, کیسے ان کا عقیدہ تھا, کیسے عبادت تھی, کیسے ان کا اخلاق تھا, کیسے سلوک تھا. ہمارا بھی ویسے ہی عقیدہ ہونا چاہیے, ویسے ہی عبادات, ویسے ہی ہمارا اخلاق اور سلوک ہونا چاہیے. اس منہج کو کہتے ہیں منہج السلفی. اگر کوئی نہیں جانتا تو جان لے, یہ کوئی نئی ایجاد کردہ بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نئے نظریات ہیں جس سے لوگ غافل ہیں یا نا واقف ہیں. یہ راستہ, یہ منہج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے, جس کو ہمیں حکم دیا گیا ہے. ایک ہی نجات کا راستہ ہے, ایک ہی چھوٹا سا گروہ ہے طائفۃ المنصورۃ. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حاضر و سامعین کو اس چھوٹے سے گروہ میں شامل کر دیں محض اپنے کرم سے. ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تو کن فیکون ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.